محمد محمد وعجل فرجه
یہ ہے فرش عزائے سیدہ انبیاء کے دل میں ہے عظمت سیدہ سائل کی جولی ورنہ عادت ہے سیدہ مانگو مراد
اس کو تھوڑا سا اونچا کر
درود سیدہ
اونچا کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یقره من هو الجمود ولا یقدیه الاعطاء والجود اس کل مؤت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا طعن فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الواقف بجمیع سیاسات والحکم والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثانية الشر والعدل المشتهر ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في احسن كتابه وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الم اعهد عليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين صلوات الله محمد عليه وسلم آج انشاءاللہ جو امید پروردگار میثاق الست کا ذکر ہو ہی جائے گا اور میثاق الست کے ساتھ ساتھ الخیر فیما وقع ہمارے کو ساتھ ہر چیز میں کہا کرتے تھے خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. میں نے ڈائری پر کچھ پوائنٹس بنا کے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے تھے لیکن لاسٹ مومنٹ سے مجھے نہیں سمجھ میں آیا میری ڈائری کہاں چلی گئی, لیکن مجھے استاد یاد آ گئے. الخیر فیما وقع شاید اسی بہانے ایک نفیس اردو کی کتاب کی انٹروڈکشن بھی ہو جائے, کیونکہ کبھی نہ کبھی یقیناً اگر 100 مومنات موجود ہیں تو 5 ایسی ضرور ہوں گی جو ہمت کریں گی اس کتاب کو خریدیں گی اور واقع نفیس ترین کتابوں میں سے, یعنی اردو میں ایسی کتابیں ہونے کے باوجود اگر اردو دان طبقہ ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی لگژری قسم کے بوفے والی دعوت میں چلی جائیں اور آپ کے سامنے بہت کچھ پڑا ہوا ہو اور آپ کہیں کہیں سے اکاش دہی ہوتی اس پر اس بول کی بھوسی ڈال کر کھاتی اور میرا پیٹ بھر جاتا تو اطراف والے آپ کو کیا کہیں گے. اب جو وہ آپ کو کہیں گے وہ خود ہی سمجھ لیں, وہ مجھے کہنا کم از کم ریب نہیں دیتا ممبر سے کہ وہ آپ کو کیا کہیں گے. اور ہمارے اطراف میں بھی علماء متقدمین و متاخرین نے دسترخوانوں کو چن دیا ہے, اب ہماری کوتاہی اچھا ٹرانسلیشن کرنے والوں نے بھی حق زحمت کو واقع نفیس ترین ترجموں میں سے آگے رضا حسین رضوانی تعلیمات اہل بیت تعلیمات اسلامی والوں کے ایسے ٹرانسلیٹر ہیں کہ جن کی ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ پتا نہیں کیا ترجمہ کر دیا, ورنہ بعض ترجمین بہت معذرت کے ساتھ ان کے ترجمے کو پڑھ کے مزہ بھی نہیں آتا. اور ایسی پیاری اور ایسی بہرحال اتنی مفصل کتاب بھی نہیں ہے کہ انسان دیکھ کر گھبرا جائے, اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, ایک لون کے سود سے تو کم ہی قیمت ہے اس کتاب کی. اور اس کتاب میں میثاق الست کے حوالے سے آغا نے تقریباً 19 کے لگ بھگ آیتوں کو ایک کوٹ کیا ہے, اور میرے سے جتنی ہو سکیں گی میں اشارہ کروں گی, اور اس کے بعد جو زیادہ طالب تفسیر ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے اندر علم کی تشنگی ہے, جو علم کے پیاسے ہیں, جو علم کے متلاشی ہیں, وہ یقیناً اس کتاب کو پڑھیں گے اور خریدیں گے. لیکن اس کتاب کے اس میثاق الست کے حوالے سے آخری کوالٹی کیسے مجھے معلوم ہو میرے عمل سے میں موحد ہوں یا مشرک, مجھے کیسے اندازہ ہو کہ توحید میری زبان سے جاری ہے یا نہیں, میرے اعضاء جوارے سے, میرے رویے سے، میرے اطراف والوں کے ساتھ کیے جانے والے ایٹیچوڈ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ میں خدا پر، خدا یگانا پر، خدا یکتا پر، خدا اس خدا پر جو صفات اور جس کی صفات اور ذات ایک جگہ پر مجسم ہے، اس خدا پر ایمان لاتی ہوں. تو ہمارے استاد نے ایک جملے کے اندر خلاصہ کیا، کہا وہ واحد کی بارز ترین، واضح ترین، نمایاں ترین نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، سب کو جھکا دیتا ہے. میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے. اس بچے یا اس بچی کی طرح جو اپنی شادی کے موقع پر والدین آپشن رکھتے ہیں، تمہارے پاس دو آپشن ہیں، چاہو تو خود اپنے لیے لائف پارٹنر چن لو، چاہو تو یہ معاملہ والدین پر چھوڑ دو. تو سمجھدار بچے کیا کہتے ہیں؟ بہرحال والدین کی عمر زیادہ ہے، والدین کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، والدین میرے اچھے اور برے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو جہاں اما ابا نے کہا وہاں سر جھکا دیا. بس اسی طرح کی کیفیت ہے موحد کی، جب توحید کا اقرار کر لیا، میرا خدا مجھے خوش رکھے، میرا خدا مجھے دکھی رکھے، میرا پروردگار صحت دے، میرا پروردگار بیماری دے، میرا خدا اولاد دے، میرا خدا اولاد دے کر لے لے، میں ہر حال میں ایک ہی جملہ زبان سے نکلتا ہے، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، پروردگارا میں تیری رضا میں راضی ہوں، جس طرح سے تو رکھے. اور روایت کو نقل کرتے ہیں استاد بزرگوار آغے سید ہاشم رسولی محلاتی شہل حدیث میں، ظاہر تیسرا والیم ہے، آخر کی مختصر روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ ابازر غفاری نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام عالی مقام کی خدمت میں، اچھا اسی طرح کے متن کی ملتے جلتے روایت سید الشہداء کے حوالے سے بھی ہے. بعض اہل علم کے گرچہ ہمارے درمیان نرجس جاور صاحبہ جیسے اہل ممبر بھی بیٹھے ہیں، اہل ممبر کی نگاہوں سے یہ روایت شاید سید الشہداء کے حوالے سے بھی گزری ہو، سید الشہداء کے حوالے سے نقل کیا جائے یا امام حسن مصطفیٰ کے. ہمارا عقیدہ علماء امامیہ، علماء علم کلام کا عقیدہ، یہ کل من نور واحد. ہم پیامبر سے روایت کو لیں، ہم امیر المومنین سے لیں، ہم حسنین علیہ السلام سے لیں، ہم امام باقر سے لیں، امام سجاد سے لیں، ہم نے جس سے بھی لی، ہم جانتے ہیں ائمہ کا علم علم لدنی ہے. اور میں نے دو تین دن پہلے علم لدنی کی ڈیفینیشن بھی ایک جملے کے اندر خلاصہ کر کے بیان کر دی تھی. اب وقت نہیں ہے میں نئے سرے سے علم لدنی کو بیان کروں. امام کے سامنے ابو ذر غفاری نے کہا کہ ابن رسول اللہ، میں آسائش پر سختی کو، صحت پر بیماری کو، اور دکھ کو سکھ پر ترجیح دیتا ہوں. امام نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے ہیں ان کیفیتوں میں سے جس کیفیت میں ہمارا خدا ہمیں رکھنا چاہے. ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم کسی چیز کے حوالے سے بحث نہیں کرتے. بقول ایک ایرانی شاعر کے صرف ایک جملہ، ایک مصرع یاد ہے مجھے، ہر اونچے پسندم کے جانان پسندر، جسے میرا خدا پسند کرتا ہے میں بھی اسے اپنے لیے پسند کرتی ہوں، پسند کرتا ہوں. اور یقین کرے، میں نے کچھ عرصہ پہلے، البتہ اس مومنہ کا انتقال ہوئے بھی 3-4 سال ہو گئے، ایک ایسی مومنہ کو دیکھا، ایسی موحدہ کو دیکھا. ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کا پیر سڑ رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو لنگڑا کر سٹک کے سہارے چلاتی تھیں. تو میں نے ان کو ایک جملہ کہا، اور اتنی عالمہ فاضلہ، اتنی متقی مومنہ پرہیزگار خاتون تھیں، میں نے زندگی میں شاید کم ہی ایسی خواتین دیکھی ہوں. اور مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے نقل کیا، کہا جس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ آغے کاشانی بیمار ہوا کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے ان کا بیٹا مجھے فون کر کے کہتا تھا، بابا نے کہا ہے آپ میرے لیے دعا کریں. اور ایک مرضی علی قدر کا بتا دی تھی، کہا میں ان کی زیارت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ گئی، تو ان کے بچے نے بعد میں میرے بیٹے کو، جو ایک ساتھ کلاس میں پڑھا کرتے تھے، کہا بابا کی عادت نہیں ہے وہ کسی کو بدرقہ کرنے، کسی کو سی آف کرنے دروازے تک جائے، لیکن آپ کی والدہ کا اتنا احترام تھا، جب وہ ہمارے گھر میں آئی تو میرے والد تمام وجود کے ساتھ ان کو سی آف کرنے دروازے تک گئے. ایسی مستجاب الدعوات قسم کی مومنہ تھیں. میں نے ان سے کہا، اسے رہا نہیں گیا، بے چینی ہو رہی تھی، ان کے پیر سے مسلسل خون رس رہا تھا، اور وہ ایک ٹرے ٹائپ کی چیز جس میں روئی رکھتی تھی اور اس کو اپنے ساتھ گھسیٹا کرتی تھی. میں نے کہا اللہ کی بندی، آپ کو خدا نے اتنا مقام دیا ہے، ہم آپ کے پاس آگے کہتے ہیں دعا کریں، علماء آپ سے کہتے ہیں دعا کریں، آپ اپنے اس پیر کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ پہلے تو ہنسنے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی تم بیٹیوں کی طرح ہو، ایک بات کہوں. میں نے کہا آپ نے مجھے بیٹیوں کی طرح کہا، یہی میرے لیے بڑا شرف ہے. کہے تو کہنے لگی میں نے ایک مرتبہ، اچھا ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی اور حقائق پر مبنی پھیلی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ بعض لوگ تو خود ہی کہتے رہتے نا کہ ہمیں یہ بھی حاصل ہے، ہمیں معجزات حاصل ہیں، خدا نے ہمیں کرامت دی ہے. کہنے لگی میں نے ایک دفعہ امام سے ریکویسٹ کی کہ مولا میرے اس پیر کی تکلیف کو دور کر دیں. اچھا جو شخص اتنے مقام پر ہے، آپ کے خیال میں عبادتوں کا عادی نہیں ہوگا؟ انڈر سوچی چیز ہے. کہا مولا یہ عبادتوں میں بہت اذیت کرتی ہے, نہ میں تسلی سے نماز پڑھ سکتی ہوں, نہ میں بوجھ بن کے رہ گئی, نہ ایک دروازہ نہیں کھول سکتا انسان اس طرح کے لنگڑاتے پیر کے ساتھ جبکہ سیڑھیاں اترنی پڑھے, سیڑھیاں چڑھنی پڑے. تو کہا مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اسی تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں, اس تکلیف کے ساتھ کہاں تک عبادت کرو گی؟ کہا یقین کرو زہرا وہ دن اور رات کا دن کبھی دعا نہیں کی پروردگارا پیر ٹھیک ہو, میرا خدا مجھے اس تکلیف میں رکھ کے خوش ہے, مجھے پرکھنا چاہتا ہے. میں صحت کے ساتھ تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی, دیکھیں کتنا آسان آپشن ہے, خدا نے میرے گٹے گوڑے سب کے اندر جان دی ہے, میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گی, لیکن جیسے ہی کسی درد میں مبتلا ہوں گی, اذا مسہ شر جزوع, تو میری زبان سے ہر خاص عام کے سامنے نکلے گا, دل تو بہت کرتا ہے پر کیا کروں جان ہی نہیں ساتھ دیتی. کیسا پیارا بہانہ ہے, میرا دل تو بہت کرتا ہے میں بھی دین کی خدمت کروں. ایک سب سے پیارا لیم ایکسکیوز مومنات کے پاس ہے, دل تو چاہتا ہے ہم بھی فلاں کلاس میں آئیں فلاں مدرسے جائیں پر کیا کریں بچوں کا ساتھ ہے. اچھا تاریخ بشریت کی جتنی نامور خواتین تھیں آپ کے پاس شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی ریاحین الشریعہ کے 5 والیمز نہیں ہیں, مثالی خواتین ڈاکٹر احمد بہشتی کی تو ہے نا, ساری کی ساری ناؤز میں بے اولاد تھیں, ساری کی ساری کے اوپر کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا. بس مومن وہ ہے جو رزن بے قضا ہی و تسلیم لم رہی ہے. اور اس کی ایک واضح ترین مثال, یہ مثال میں پہلے اپنی منڈے کلاس میں دے چکی ہوں, آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی دعوت اللہ العالی, پروردگار کا احسان ہے قید حیات میں ہے اور ان کے لیے صرف ایک جملہ مستحجین کا فقہ کا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ علم کی اس ٹرائی اینگل میں جس کا ایک کارنر مرزا جواد تبریزی علی اللہ مقامہ تھے, دوسرا کارنر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی ہے, تیسرا کارنر آگئے وحید خراسانی ہے. اور بعض علماء ان کی عالمیت کی ان کی مرجعیت, بہرحال مجھے اس بحث کے اندر داخل نہیں ہونا. مجھے ریمائنڈر دینے والے نے کہا, آپ نے کہا بار بار ممبر سے آج دین ہم تک پہنچا ہے اور اس فرض عزا کی بدولت, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارے مراجعین کا بھی بہت حصہ ہے, یقیناً یہ چیز مسلمات میں سے ہے. اگر ہمارے فقہا ہمارے علماء متقدمین و متاخرین محنتیں نہ کرتے تو آج ہم دین محمدی کی خوشبو کو بھی محسوس نہ کر سکتے. اور وہ 70 سے ابو ہے آگے وحید خراسانی. میں نے ایک دفعہ نجفی کے درس میں نقل کیا تھا کہ جب آغا کا بیٹا ڈاکٹر علی خراسانی دوسرے یا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا, کیونکہ ان کے فرزند ارجمن محسن خراسانی خود درس خارج دیتے ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہیں, علماء قم میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے ایک حیثیت ہے. جب ان کے جواں سال بیٹا تقریباً 31 سال کا بیٹا تھا ڈاکٹر علی خراسانی, جب ان کا انتقال ہو گیا, ہم اب چینلز پر تو وہ وہاں کے چینل ایسے نہیں ہے جیو والوں کی طرح اور اے آر وائی والوں کی طرح فوراً سلائڈ چلنے لگ جائے, ہمیں خبر ملی گھر میں بیٹھے ہوئے کہ آغا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, تشییع جنازہ ہے حرم مطہر میں. اب جب یہ جملہ میں نے سنا, اگلے دن آغا کے درس کی اناؤنسمنٹ بھی تھی, درس کا سلسلہ چل رہا تھا. اچھا آغا کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ آغا تعطیل بین التعطیلین کے قائل ہے, دو چھٹیاں کے درمیان ایک چھٹی آ جائے نا تو آغا کہتے ہیں اچھا اسے بھی چھٹی سمجھو, آسائش سے آرام سے رہو. میری کسی سے شرط لگ گئی, میں نے کہا آغا تو ویسے ہی چھٹی دینے کے لیے بڑے لینینٹ ہیں, بڑے ہمبل ہیں, بڑے نائس ہیں, اور اتنا بڑا سانحہ جس شخص کا جوان بیٹا مر جائے آج اور اس کی تدفین کے لیے اگلے دن صبح 9 بجے کی فلائٹ سے ڈیڈ باڈی مسجد مقدس جا رہی تھی, میں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آغا کا درس ہو. شام میں ہم نے ان کے دفتر فون کیا تو پتہ چلا کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, البتہ بہرحال ایک باپ ہے, فطری تقاضے ہیں, بشریت کے تقاضوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ طبیعت اتنی خراب ہو جائے, بلڈ پریشر اتنا شوٹ اپ کر جائے کہ آغا درس کے لیے نہ آ سکے, لیکن آخری اطلاع تک کل صبح کا درس جو مسجد اعظم کا ہوتا ہے, جو درس سے خارج ہوتا ہے جس میں علماء اور فقہا شرکت کرتے ہیں, وہ درس آخری اطلاع تک ہے. حتیٰ مجھ سے اتنی بے چینی ہوتی ہے, عورتوں کے اندر ایک تجسس کا مادہ ہوتا ہے کہ میں سچی ہوں یا سامنے والے سچے ہیں. صبح جیسے ہی 8 بجے میں نے بچوں کو اسکول بھیجا, اس کے بعد میں نے سوچا میں خود جا کر دیکھوں کیسے بولیں گے آغا. البتہ یہ بھی کہہ دوں درس خارج کے اندر عورتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ صرف دور سے دیکھ سکتی ہیں کیونکہ مسجد اعظم کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ سکتی ہیں. بقول ہمارے ایک دوست کے, علماء کی بکرا منڈی لگی ہوئی ہے اور اماموں کا ڈھیر ہے اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, ایسی کیفیت ہے. اب میرے دل کے اندر ایک خوشبو سی ایک کیفیت سی تھی, حرم کے عقبی دروازے سے مسجد اعظم کی بیک سائڈ سے آغا گاڑی پہ اترتے ہیں, مسجد اعظم انٹر ہوتے ہیں, درس خارج کے ممبر کے قریب جو دروازہ ہے وہاں سے ممبر تک پہنچتے ہیں اور درس خارج کا آغاز ہو جاتا ہے. تعجب کی انتہا اس وقت تھی جس وقت ان کا بڑا بیٹا آغے محسن خراسانی آغے علی خراسانی کی ڈیڈ باڈی کو لے کر مسجد مقدس کے لیے روانہ ہو چکے تھے گھر سے, وہ بوڑھا فقی اپنے گھر سے مسجد اعظم پہنچا اور درس خارج کو اسی آب و تاب سے, یعنی یقین کریں میں نے صرف باہر سے آغا کو ممبر پہ جاتے ہوئے دیکھا, آغا کو ممبر پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا اور میرے دل میں خیال آیا پرور دگارا بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس سے بتا دیتے ہیں ہمیں خدا کی توحید پر کتنا بھروسہ ہے. گئے اسی پیٹرن سے جس طرح سے ایک عام روٹین کا درس ہوتا ہے. میں نے اس طرح کے واقعات قصص العلماء کی کتابوں میں تو پڑھے تھے. صاحب جواہر نے بیٹے کے جنازے کے نیچے شمع جلا کر اپنے جواہر کے صفحے کو لکھا, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا کہ ایک ایسا باپ جو ایسے صدمے سے برین ہیمرج ہو گیا تھا ڈاکٹر علی فلاح صاحب کو, لیکن اس صدمے کی کیفیت سے گزرنے کے باوجود یقین کریں میں خود ایک ایز اے ریسائٹر محسوس کر سکتی ہوں, اگر مجھے مجلس میں آنے سے پہلے کسی عزیز کے مرنے کی خبر مل جائے نا تو میں مجلس نہیں پڑھ سکتی, میں کیا کوئی بھی شاید نہ پڑھ سکے. لیکن اس تکلیف اس صدمے سے گزرنے کے باوجود آئے اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ. اگر کوئی عام باپ ہوتا نا, یعنی جس نے توحید کو محسوس نہ کیا ہوتا, تو شاید درد کم دیتا روتا زیادہ. میں نے تو کل کہا تھا ہمارے ہاں تو ایسے بیٹوں کے جنازے پہ لوگ صرف پر اتر آتے ہیں, اللہ اس کی آئی مجھے آ جاتی, تو نے میرا جوان سال لے لیا, ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے, ابھی تو اس کے پھلنے پھولنے کے دن تھے, ابھی تو اس کی اولاد کی بہاریں دیکھنے کے دن تھے. ہم ایسے جملے بولتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ واقعاً علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شعر ہے, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. انسان اندازہ نہیں کر سکتا جب توحید دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے, اعضاء و جوارح سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے, اور دیکھنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعا خدا کی صفات کو کس حد تک محسوس کیا ہے. آسائش میں انسان آئے, مجلسیں پڑھے, درس دے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں بعض علماء ہیں, کل نکاح تھا, رات میں نکاح تھا, درس میں پہنچے ہوئے, لیکن خوشی اور سرشاری کی کیفیت الگ ہوتی ہے. مصیبت اور درد میں انسان کے حواس چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ایک عام مومن کا ساتھ چھوڑتے ہیں جو موحد ہے, وہ کس طرح سے اپنے حواس کو باختہ ہو جانے دے, پریشان ہو جائے اور بغیر سوچے سمجھے زبان سے کچھ نکلنے لگ جائے. البتہ صبر کا گریے کے ساتھ منافات بھی نہیں ہے. ابراہیم کی رحلت پر پیامبر کی آنکھوں سے آنسو بہے جب کمپینین سے آگے بڑھ کر کہا ہمیں تو بڑی قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے, ان اللہ مع الصابرین, اب خود آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو پیامبر نے وہ نفیس ترین جملہ اپنی لسان رسالت سے ادا کیا تھا, کہا ٹھیک ہے اب دل میں آگ لگی ہے, الفاظ میرے ہیں مفہوم پیامبر کی روایت کا, دل میں آگ لگی ہے دھواں تو اٹھے گا. جب دل کو تکلیف پہنچے آنکھوں سے آنسو تو بہیں گے, لیکن آنکھوں سے آنسو بہنا فطری تقاضا ہے. منہ سے کسی ایسے جملے کو نکلنے سے روک دینا یہ انسان کی توحید کا تقاضا ہے. پروردگارہ تو جس حال میں ہمیں رکھے ہم تیرے دیے ہوئے حال میں خوش ہیں, نہ خاص و عام کے سامنے تیری شکایت کرتے ہیں, نہ ہی اپنے دل میں شکووں کو جگہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم میثاق الست کو یاد کرتے ہیں. میثاق الست کے حوالے سے میں نے صلی علی محمد علی محمد واجل فرد میرے پانی سے بتا پانی دے کیسے خاتے واجل فرد ہو. سورہ مبارک آراف ظاہراً ساتواں سورہ ہے قرآن کا, اور آیت نمبر 172 اینڈ 173 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ, ترجمہ کرتے ہیں, اور جب تمہارے پروردگار عالم نے بنی آدم کے صلب سے ان کی ذریت سے عہد لیا, میثاق لیا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالا قالوا بلا شہدنا, پروردگارہ بالکل تو ہمارا رب ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ سکیں انا کنا غافلین من الغافلین, پروردگارہ ہم تو غافلین میں سے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے, ورنہ ہم تیری عبادت کرتے, ہم ادھر ادھر سجدے کرتے رہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا ایک خلق کرنے والا ہے اور ہم اسی کی طرف باقی رہتے. اچھا یہاں پر ایک نہیں کئی مومنات نے مجھے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں قرآن کہتا ہے ہم سے عہد لیا گیا اور ہمارے نفس کو ہم پر گواہ بنایا گیا, لیکن ہمیں تو کوئی ایسا عہد یاد نہیں ہے, ہمیں اپنی پیدائش کا وقت یاد ہے, اس کا مطلب ہے پیدا بھی نہیں ہوئے. دیکھیں کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ وجود میں نہیں آیا. قرآن جب کہہ رہا ہے ہم نے صلب پدر میں, اس سے پہلے کہ تم باہر کے صلب میں آتے ہم نے تم سے عالم ارواح میں عالم ذر میں ایک وعدہ لیا, اور میں نے امیر المومنین کا یہ جملہ نقل کیا تھا, نہج البلاغہ میں مولا کا یہ جملہ موجود ہے, مجھے یاد ہے میرے دائیں جانب کون کھڑا تھا, میرے بائیں جانب کون کھڑا تھا, مولا مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار نے ہم سے عہد نہیں لیا تھا. اچھا جب اس کی تفسیر کرتے ہیں آگے مرتضی عاملی عسکری تو بہت نفیس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کہاں پروردگار نے انسان کے سرشت میں یہ چیز رکھ دی؟ وہ حق کو باطل کی پہچان کر سکتا ہے، اچھائی کو برائی سے الگ کر سکتا ہے. اور میں نے پرسوں جو چار حصے بیان کی تھی، انسان کو بتاتی ہے نا اچھا راستہ کون سا ہے. آپ کسی ملحد سے جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، ایک مرتبہ کھڑا کر کے پوچھیں خیانت کرنا، چوری کرنا اچھی چیز ہے، وہ کیا کہے گا؟ اگر انسان ہوگا تو کہے گا نہیں. دوسرے کے مال کو لوٹ لینا اچھائی ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اچھا کسی کی مدد کر دینا اچھائی ہے؟ وہ کہے گا یقیناً اچھائی ہے کسی کی مدد کر دینا. یہ سامنے ایک ایسا شخص ہے جسے روزے قیامت کی بحث ہی نہیں ہے، جس کے خیال میں جیسے ہی مرے دنیا ختم ہو جائے گی. اب میں بہت عامیانہ قسم کی مثال دوں، عامیانہ قسم کی مثال کس طرح سے نہ دوں، جب اس مطالب کو پڑھوں گی نا آپ کی خدمت میں، ابھی تو صرف کچھ چہرے ایسے اگتائے ہوئے، پھر سو جائیں گے لوگ. اتنی خشک اور اتنی عالمانہ بحث کی ہے. بعض اوقات ماؤں کا ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو، فور ایگزامپل کوئی میرے جیسی دیسی ماں ہو، کہ ایک چمچہ روز دیسی گھی کھاؤ. بچہ کہ میں تو روٹی کے اوپر دیسی گھی لگا کر نہیں کھانا. سمجھدار مائیں پتا ہے کہ گرمی آٹے کو گوندتے وقت گھی ڈال دیتی، آٹے کو گوندتے وقت گھی ڈال دیتی ہے. اب بچہ سر پٹکتا رہے، اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ گھی کھا چکا. کچھ ایسی ہی کیفیت اللہ میاں نے ہمارے ساتھ کی. ہم سے پیدا ہونے کے بعد پرومس لیتا تو ہم تو مکر جاتے، اللہ میاں جیسے اپنی پیدائش کے واقعے سے کچھ یاد نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بو علی سینا نہیں ہے. جب بڑا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تو آسمان پر سوراخ تھے، لوگوں نے کہا ہدیان بکرا ہے. کہا نہیں، میری ماں کو لے کر آؤ. ماں کو گواہی کے طور پر لائے بولی سینا کی. کہا ہاں، جس دن یہ پیدا ہوا تھا ہوا میں بہت مچھر اور کھٹمل اور مکھیوں جیسی چیزیں تھیں، میں نے اس کے اوپر ایک وہ جو جسے نہیں کہتے مچھر دانے جس میں بہت سارے ہولز ہوتے ہیں جالی کی، نیٹ کی، وہ ڈال دی تھی. اور اس کی میموری میں سیف ہو گیا کہ جب میں پیدا ہوا تو آسمان پر سوراخ تھا. اب وہ بولی سینا تھا، ہم بولی سینا نہیں ہے، ہم اس کیفیت کو درک نہیں کر سکتے. لیکن خدا نے ایک چیز سرشت کے اندر رکھ دی، اچھائی اور برائی کی تمیز، شکر منعم کی بجا آوری. میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں تو جب میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں مجھے خدا کو پہچاننا پڑے گا. سب سے آسان ترین مثال آگے ناصر مکارم شیرازی نے 50 درجہ اصول عقائد میں دی ہے، کہ جب میں نے مثال دی بھی تھی 2-3 دن مجلسوں میں ابتدائی، کہ جب ہم کسی لگژری قسم کی دعوت میں اپنے بھائی کے ریفرنس سے جائیں، اپنی بہن کے ریفرنس سے جائیں، اور ہم دیکھیں دنیا کی ہر نعمت اس دعوت میں موجود ہے. جب ہم دعوت کو کھانے لگیں گے نا تو کھانے سے پہلے مہذب لوگوں کا وتیرہ کیا ہے، پوچھیں گے میزبان کون ہے. میں خود اپنے آن پر تو نہیں آیا، بھائی لایا ہے، لیکن میں میزبان کے پاس جاؤں، شکریہ ادا کروں، آپ نے اتنی انتہا کر دی نعمتوں کی، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نعمتوں سے فائدہ حاصل کروں. جب میں نے اس روئے زمین پر آنکھ کھولی، سب سے پہلی نعمت جو خدا کی بارگاہ سے مجھے ملی تھی وہ سلامتی تھی، وہ زندگی تھی، وہ ماں کی ممتا تھی، اور وہ ماں کے وجود کے ساتھ میرے تغذیے کا ایک سیٹ اپ تھا. یعنی میرے سے مراد نوٹ می، ہم میں سے ہر شخص کا. اور پھر پروردگار عالم نے والدین کے دل میں اتنا رحم ڈال دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سختیوں میں رکھا، ہمیں سختیوں میں پہنچنے نہیں دیا. تو پروردگارا تو نے میری سرشت کے اندر کچھ اچھائیاں ڈال دیں. اب میرا کمال کیا ہے؟ کلو مولود یولد اللہ فطرت الاسلام، پیامبر کی معروف ترین روایت. اچھا مزے کی بات ہے، اسے صرف ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا، برادران اہل سنت کے علماء نے بھی بہت تواتر کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا. جب میں نے آنکھیں کھولی میں مسلمان تھی، اب میں ماں باپ کے اختیار میں چلی گئی. میرے ماں باپ مجھے، اگر میں ہندو گھرانے میں آنکھ کھول دی آپ کے سامنے، تب بھی شیعہ ہوتی. ہم میں سے اکثریت 99% اس لیے شیعہ ہیں کہ شیعہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے. ہمارے پاس اپنے عقیدے کے اعتبار سے کوئی مدلل دلیل نہیں ہے. ہمارا حال اس دہقان کا سا ہے جسے مرحوم ہلی نے پوچھا تھا، تمہارے پاس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ خدا دو ہے تو کہا میں اسی پھاوڑے سے تمہارا سر پھاڑ دوں گا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہماری کیفیت ایسے موحدین کی کیفیت ہے. لیکن پروردگار عالم نے اندر ایک جستجو کا مادہ رکھ دیا. یقین کریں آگے عاملی نے بھی مثال دی، اگر انسان کے اندر جستجو کا اور علم کی طلب کا مادہ نہ ہوتا تو انسان یہ ساری جتنی بھی انوینشن ہے نا، یہ ساری کی ساری دھری رہ جاتی. ہم ویسے ہی رہتے پتھروں کے زمانے میں، غاروں کے اندر رہنے والے. انسان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن تھی، کپڑا ایجاد کیا، کپڑا سینا ایجاد کیا، مشینیں ایجاد کی، کہاں تک پہنچا دیا انسانیت نے انسان کو. اور پھر انہی جذبوں کے اندر ایک جذبہ تھا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کب تک رہوں گا، اور مجھے بالآخر کہیں جانا ہے، یا جیسے ہی میں قبر میں لٹایا جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا. ہندو اپنے مردوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ پارسی اپنے مردوں کو گدوں کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے مردوں کو زمین کے حوالے نہیں کرتے، ان کے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اگر ہم نے مردے کو زمین کے اندر چھوڑ دیا خدا دوبارہ ان ہڈیوں سے انسان بنا دے گا. اور حضرت عزیر کے واقعے میں قرآن مثال دیتا ہے، حضرت عزیر کے واقعے میں انسان پروردگار مثال دیتا ہے، اور روایات تفاسیر روائی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد के पास आकर एक यहूदी ने पैगंबर की शिकायत की, कहा तुम्हारे नबी ने एक बात ऐसी कही जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती, मैं इसे नहीं मानता। कहा कौन सी बात, मेरे नबी की कोई बात ऐसी नहीं हो सकती। कहा उसने कहा तारीख बशरियत में एक बेटा बाप से बड़ा गुजरा है, एक बेटा बाप से बड़ा गुजरा है। अब ये चीज प्रैक्टिकली देखें, इंसान जब कोई कॉमन सेंस रखने वाला सोचेगा कहेगा क्या कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, उल्टी सीधी बातें मेंबर से नहीं की जाती, कैसे मुमकिन है बेटा बाप से बड़ा हो। लेकिन अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ए इब्ने कव्वा, याद रखो जब पैगंबर को जुमला निकालते पैगंबर की जुबान की तो खुदा गारंटी दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्म फमा हवा वमा जल्ला साहबकुम वमा गवा वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। हमारा हबीब कुछ नहीं कहता जब तक वही इलाही नाजिल नहीं होती। कहा यहाँ कुरान की एक आयत वाकये की तरफ इशारा है, अमीरुल मोमिनीन कहते इब्ने कव्वा से, कहा जब उज़ैर घर से निकले, हजरत उज़ैर घर से निकले, उनकी वाइफ एक्सपेक्टेड थी, गए हजरत उज़ैर रास्ते में एक बस्ती को देखा और बस्ती के अंदर अजीब कैफियत में मुर्दों को देखा, तो परवरदिगार की बारगाह में एक तवातुर के साथ आयत कुरान में मौजूद है हजरत उज़ैर के वास्ते की, और बकौल उलमा के हजरत उज़ैर की तौहीद को हजरत इब्राहिम की तौहीद के साथ टैली करो तुम्हें पता चलेगा अल्लाह ने इब्राहिम के लाड उठाए। उज़ैर का तो नाम भी नहीं लिया है ना यार, इब्राहिम का नाम लिया है। उज़ैर गुजरे एक बस्ती के पास से, कहा परवरदिगार ये सारे मुर्दे पड़े हैं जिनकी हड्डियां गल रही हैं, सड़ रही हैं, खत्म हो रही हैं, ये स्किन खत्म हो गई, नाखून खत्म हो गए, बाल खत्म हो गए, आखिर में क्या बच जाता है इंसान के वजूद का, ऐसा स्केलेट कि जिसको देख के डर लगने लग जाए, रात की तारीकी में आपको कोई दिखाए आपका दिल बैठ जाएगा। जिनके घरों में मेडिकल के स्टूडेंट हैं और दिन रात उनका इस तरह की चीजों से सामना रहता है, हाथ पड़े करो, पता नहीं किसके सद्दी को लगा कर आए हो। सिर्फ ये जो धसी हुई आंखों के अंदर होल्स, क्योंकि इंसान के जिस्म की सबसे पहली जो आज़ा में से जो उज्व गिरता है वो इंसान की आंखें, काम करना छोड़ देती भी तो पटपटाते भी हर चीज देख लेती है, किसी का दरवाजा खुला नजर आ जाए सही, और अलमारी का खुला नजर आ जाए तो नूर अलन नूर है, अंदाजा हो जाएगा सामने वाले का सलीका कितने पानी में। ऐसी कैफियत से गुजरते हड्डियां ये ढांचे तो इन्हें कैसे जिंदा करेगा। कुरान कहता है ए उज़ैर हम तुम्हें बताएं कैसे जिंदा करेंगे। उज़ैर एक मकाम पर पहुंचे, परवरदिगार ने मलकुल मौत से कहा उज़ैर की रूह को कब्ज कर लो। मैं सिर्फ सरसरी से हिंट दे रही हूँ, जिन्हें तफसील पढ़नी है हयातुल कुलूब वॉल्यूम नंबर 1 मरहूम मजलिसी अल्लाह मकामहू, उस मकाम और अजमत के साथ हजरत उज़ैर ने हजरत उज़ैर की कब्ज़े रूह हो गई। अच्छा हजरत उज़ैर अपने खच्चर पर सवार थे, गधे पर सवार थे, कुरान के आयात थे वंजुर इला हिमारिक अपने गधे को देखो। अच्छा हजरत उज़ैर खाली हाथ भी नहीं थे, उनके हाथ में खाने पीने का सामान भी था। जब 100 साल के बाद हजरत उज़ैर को जिंदा किया, कहा कम लबिस्ता कितना सोए हो, कहा यौमा ओ बाज़ा यौम शायद पूरा दिन सोया हूँ, शायद पूरा दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ, कुरान के आयात है। हजरत परवरदिगार ने कहा नहीं उज़ैर बल लबिस्ता मियात आम, तुम 100 साल सोए रहे, वंजुर इला हिमारिक अपने गधे को देखो उसकी हड्डियां गल रही हैं, और वंजुर इला तआमिक व शराबिक और अपने खाने और पानी को देखो, हमने उस खाने और पानी के अंदर कोई तब्दीली, जिस तरह से आज का टेक्नोलॉजी वाला इंसान एक खाने को टिन के अंदर डाल के 6 महीने तक सेव कर देता है, दूध को टेट्रा पैक में डालकर 6-6 महीने तक सेव कर देता है, अल्लाह मियां ने बगैर टेट्रा पैक के, बगैर किसी टिन के, बगैर किसी फ्रीजर के कहा देखो खाना तो महफूज है, तुम्हारा गधा और तुम एक साथ आए थे यहाँ पर, उसकी हड्डियां गल गई लेकिन तुम आगा और जवारे की सलामती के साथ हमने तुम्हें उठा दिया। अब यहाँ मुफस्सिरीन एक सवाल उठाते हैं, परवरदिगारा गधे से पहले फासिद होने वाली चीज क्या होती है, खाना। आप आधा पौना घंटा, मौसम फिर गर्मी वाला हो गया, आप आधा पौना घंटा बाहर रख दे सालन, उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा, बच्चों को सुगाती फिरेगी, तुम देखो मुझे बदबू आ रही है तुम्हें भी आ रही है, ऐसी कैफियत होती है। लेकिन फिर कुरान कहते हैं उज़ैर पलटे, और पलटने के बाद जब अपनी वादी में बस्ती में पहुंचे तो सारे के सारे सेटअप को चेंज देखा, ताज्जुब से अहले करिया से सवाल किया ये कौन सा करिया है, कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहा मैं उज़ैर अल्लाह का नबी, कहा उज़ैर को मरे हुए तो 100 साल हो गए, हम कहते तुम्हें अल्लाह का नबी मान ले। अब यहाँ रिवायात उलमाए खासा की रिवायात कहती है उज़ैर ने पूरी तौरात को जुबानी सुनाया, उनके घर वालों को इत्मीनान हो गया, करिए वालों को तरफ इत्मीनान हो गया, क्योंकि उस जमाने में सिवाय उज़ैर के किसी को पूरी तौरात नहीं थी। तो उसके बाद जब अपने घर वालों के पास पहुंचे हैं तो बेटा 150 साल का है और अब्बा कितने साल के हैं, 50 साल के। नहीं अजीजा वो 20 की ड्यूरेशन को आप जब मर गए कब्ज़े हो गया आप उसे उम्र के अंदर शुमार नहीं कर सकते। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं इब्ने कव्वा परवरदिगार का नबी उस उज़ैर के वाकये की तरफ इशारा करता है और सूरह यासीन पुकार पुकार के कहती है जब मुशरिकीन आकर सवाल करें किस तरह से इन हड्डियों को जिंदा करेगा, कह दो जिसने पहली मर्तबा खल किया वो दोबारा भी खल करने पर इख्तियार रखता है। तकबीर अल्लाह अकबर।
رسول اللہ
یا علی
اللہم صلی علی محمد و
محمد و عجل فرجو.
اور پھر اس کے بعد کہا میثاق الست کی، میثاق کے الست کی ایک باریک ترین خصوصیت جو انسان کی طرف کے اندر رکھ دی، انسان اطراف کا دباؤ قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے. البتہ یہ ہماری خواتین کی مینٹیلٹی کے خلاف ہے. ہم کیسے وہ چوڑے پائنچوں والے پاجامے نہ پہنے جب سب پہن رہے ہیں، ہم کیسے اونچی قمیضیں نہ پہنے جب سب پہن رہے ہیں، ہم کیسے میگا سلیوز نہ پہنے جب سب پہن رہے ہیں. نہیں، سب پہننے کی بحثیں ہیں. قرآن نے چار افراد کی مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلاً للذین آمنوا امرأت لوط امرأت نوح کانتا من تحت عبادنا الصالحین. پروردگار عالم مثال دیتا ہے، انسان سارے کا سارا انوائرمنٹ اچھا ہے، نیک ہے، پورے کا پورا سیٹ اپ ہے، ایمان کی ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. تو قرآن پہلی مثال دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا صاحبان ایمان کے لیے مثال دیتا ہے امرأت لوط اور امرأت نوح کی، نوح اور لوط کی زوجہ کی. گھر کے اندر معدن وحی ہے، گھر کے اندر وہ جو اردو کے محاورے ایسے نہیں بنائے ہوئے، اسی طرح کی سچویشن کو دیکھ کے بنائے ہوئے، چراغ تلے اندھیرا، ایسی کیفیت ہے گھر کے اندر. خدا کی وحی نازل ہو رہی ہے، ملائکہ آ رہے ہیں، نبی ہیں، اس کا مطلب ہے صاحب اعجاز ہے، معجزے کی طاقت ہے. اس کے باوجود فخانتہما، قرآن یہاں پر کہتے ہیں ان دونوں نے خیانت کی. البتہ یہ وہ خیانت نہیں، آگے ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر میں، استاد مصباح یزدی اپنے درس تفسیر میں بار بار کہتے ہیں یہ وہ خیانت نہیں جو ایک زوجہ اپنے شوہر کے حق میں کرتی، اس لیے کہ کبھی بھی کسی نبی کی زوجہ نے ایسی خیانت نہیں کی. یہاں پر خیانت کی، وہ بیچارے سے توحید کی طرف بلاتے رہے، وہیں بت پرستی پر اٹکی رہی، جمی رہی، نہیں ہم نے نہیں ایمان لانا، کچھ بھی کر لو ہم ایسے کیسے ہی رہیں گے. تو قرآن کہتا ہے بعض اوقات گھر میں، اچھا گھر میں یا تو نا بھائی ہے، بہنوئی ہے، پھپھا ہے، خالو ہے، ماموں، نہیں شوہر جس کے ساتھ دن رات کا ساتھ ہے تمہارا، وہ ساری دنیا کو توحید کی طرف بلاتا ہے، آخر میں اپنی ہی زوجہ اس پٹری سے اتر کر کہاں اس کی گاڑی چلی جاتی ہے اللہ کو ہی معلوم ہے. فخانتہما فلا یغنی عنہما شیئا، قرآن کہتے ہیں ہم بے نیاز ہیں ان کی کسی بھی چیز سے بے نیاز ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتے ہیں جب یہ دو خواتین ہمارے دو عبادنا الصالحین، ہمارے دو نیک بندوں کے ساتھ تھی، ان کے انڈر میں تھی، زوجہ ایک حد تک، خیر آج کل کی عورتیں ایسی نہیں ہیں شوہر کے انڈر میں رہے، جو وہ کہے تو وہ کھا لے، آج کل کی عورتیں ایسی ہیں، شوہر ابھی گرمیوں کا سیزن شروع، لان کے چار سوٹ لا کے ہاتھ پہ رکھ دے، لو اس کو سلواؤ، واجی وہ آپ کے لیے آئے رہے، میں نہیں پہن رہی، میں خود جاؤں گی، خود چنوں گی، خود پہنوں گی. لیکن قرآن کہتا ہے وہ ہمارے دو نیک مردوں کے اختیار میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں. اور پھر قرآن اسی آیت کو آگے بڑھاتا ہے اور ہم مثال دیتے ہیں آسیہ بنت مزاحم کی، مریم بنت عمران کی. آپ دیکھیے سارے کا سارا حضرت آسیہ کے حوالے سے شوہر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے زیادہ خباثت کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پستی انسان کی کیا ہو سکتی ہے، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن حضرت آسیہ کے ایمان کے اندر ایک سرے منہ، ایک سرے منہ، حضرت آسیہ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے جناب آسیہ بنت مزاحم کے لیے کہ پیامبر کے ساتھ پیامبر کی زوجہ بن کے مشہور ہوں گی. یہ سوچیں یہ کم گریڈ نہیں ہے، یہ کم اعزاز نہیں ہے. لیکن پروردگار نے آخرت کے لیے کچھ انعاموں کو ذخیرہ کر دیا. اور قرآن کہتے ہیں جب فرعون کے شکنجے کا آغاز ہوا تو تین چیزوں کو خدا سے حضرت آسیہ طلب کر رہی ہیں. قالت، حضرت آسیہ کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگارہ پہلی چیز اب ان شکنجوں کے بعد، اس طرح کی اذیتوں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد میں زندہ تو نہیں بچوں گی نا. ایک قول کے مطابق جسے ہمارے علماء صلوات پڑھ رہے ہیں محمد علی محمد پر، ایک قول کے مطابق جسے ہمارے علماء کے گروہ نے نقل کیا، ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی، کیسا دردناک عذاب ہوگا. پھر ایک جملہ کہوں، ہم نے دین کے لیے کبھی کوئی ایسی قربانی نہیں دی، الحمدللہ. پروردگار کو پتا تھا ہم کتنے پانی میں، اسی لیے ہمیں ایسے ایک بنا بنایا سیٹ اپ دے دیا، میخیں گاڑ دیں. جب ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑ گئیں، کتنا سہتے ہیں بعض اوقات خواتین، اچھی خاصی دیندار متدین خواتین، صرف شوہر کے تانوں سے بچ کے پردہ چھوڑ دیتی ہیں، صرف تانوں سے. مثلا میں نے کسی مومنہ سے کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی اسٹیٹ سے، کہنے لگی کہ نہیں زہرا آپ کو نہیں پتا بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا مارتا پیٹ کا بھی ہے؟ کہتی نہیں نہیں اتنے بھی بدتمیز نہیں ہیں. میں نے کہا چلے اتنے بھی بدتمیز نہیں، تھوڑے بدتمیز ہیں، آپ نے خود ہی اقرار کر لیا. اب وہ بےچاری اتنی، ایک تو ایک دن دور سے کال کرے کوئی شخص اور اس کو آپ تانے دیں تو وہ ظاہری بات ہے بھڑک جائے گا، کہنے کہ نہیں بس تانے دیتے رہتے ہیں، یہ کیا لسی ہو میرے دوستوں کے اندر. میں نے کہا یار تانے دیتا ہے ویسے، اگر خدا سا مار پیٹ بھی کرتا ہو تو سہتی ہے آج کی عورت، حضرت آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی اور اس کے بعد عجیب انواع اور اقسام کے شکنجے دینے شروع کیے فرعون نے. وہ فرعون جو اپنی مشاتا کے بچوں کو زیتون کے کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال سکتا ہے. آسیہ بنت مزاحم کے ساتھ کیا نہیں کیا ہوگا. لیکن قرآن کہتے رب ابن اندہ کا بیتن فی الجنہ, پروردگارہ میرا پہلا تقاضا میرے مجھے اپنے پاس اپنی بارگاہ کے پاس وہ جنت کی کیٹیگریز میں وہ اچھی والی لوکیشن والی جنت چاہیے. بیتا کا اندکا بیتن فی الجنہ تیری بارگاہ کے قریب, جنت رضوان, جنت لقا, جنت عدن, ان اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ایک گھر پروردگارہ. ونجنی من فرعون وعملہ, پروردگارہ مجھے نجات دے دے. جسمانی تکلیف کو سہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. آپ نے سنا ہوگا تاریخ اسلام میں خاتون کا تذکرہ جس کے دونوں پیروں کو دو مختلف اونٹوں سے باندھنے کے بعد اونٹوں کو مختلف مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا. لیکن پروردگار تیرا کتنا احسان, تو نے ہمیں ایسے کسی امتحان میں مبتلا نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ دو چار لوگ تانے دیتے ہیں, دیکھ لیں کیا فرق پڑتا ہے. مومن تانوں سے لومت لائم کی پرواہ ہی نہیں کرتا, ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین, پروردگار ان ظلم کرنے والوں سے اب مجھے نجات دے دے. اور دوسری مثال پروردگار دیتا ہے حضرت مریم بنت عمران کی, کیسی جلیل القدر شخصیت ہے. میرے پاس خدا گواہ ہے اگر تھوڑا سا وقت ہوتا میں حضرت مریم کی صرف چار ان عظیم ترین مصیبتوں کو بیان کرتی جو کسی بھی عورت کو زمین پہ گرانے کے لیے کافی ہے. کسی بھی عورت کو, کتنی اسٹرانگ عورت کیوں نہ. پرسوں میں نے مارگریٹ تھیچر کی مثال دی تھی. آپ کو پتا لنڈن میں جس جگہ پر اس کا گھر تھا وہاں اسے آئرن لیڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, آہنی عورت. لیکن ہماری تاریخ ہے بچیو ایسی خواتین سے بھری پڑی ہیں, اس جیسی عورتوں کے سامنے جھاڑو لگائے تو کم ہے, جنہوں نے قربانیوں کو اور صبر کو اور ایثار کو اور توحید کے نمونوں کو کمال تک پہنچا دیا. حضرت مریم اس کیفیت کے ساتھ روایتیں کہتی ہیں جب کوئی مومنہ جو حسن و جمال کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوگی. آئے چلا مشکل نہیں اس روایت کو نقل کرتے تو پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے گی, کیوں یہ گناہ کیے, کیوں دوسروں کا دل لبھایا, کیوں دوسروں کو اٹیک کیا, تو کہے گی اللہ میں خوبصورتی تو تم نے اتنی دی تھی, اس خوبصورتی کا لازمہ ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم بھی گناہ میں پڑے, دوسروں کو بھی گناہ میں ڈالیں. تو پھر اس کے سامنے حضرت مریم بنت عمران کو کھڑا کر دیا جائے گا, کہا جائے گا تیرا حسن زیادہ ہی ہے اس کا, ان کا حسن دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. پروردگار اس کے حسن کے سامنے میں ایسے ہوں جیسے سورج کے سامنے ایک چراغ کی لو ٹمٹماتی ہوئی, تو کہا جائے گا اس کے حسن نے تو اسے گناہ پر مجبور نہیں کیا. قرآن کہتا ہے انسان اپنے انوائرمنٹ کے اعتبار سے اگر اثر پذیر نہ ہو اور موحد اثر پذیر نہیں ہوتا, ساری دنیا کے گناہ چلتے رہے لیکن جو موحد ہے وہ حضرت یوسف کی طرح, میرے آخری جملے اور میں مجلس ختم کر دوں, حضرت یوسف کی طرح مقفل دروازے تک جاتا ہے مجھے گناہ سے بچا لے گا. اور ہمارے استاد آخر محسن قراتی کہا کرتے تھے حضرت یوسف دروازے تک پہنچے, یہاں حضرت یوسف کا رول ختم, اب اللہ کا رول شروع ہو جاتا ہے. دروازہ قفل تالا لگا تھا, وہ پرانے زمانے کے تالے دیکھے, وہ آج کل کے چائنا کے تالے نہیں تھے, دو جھٹکے مارو تو ٹوٹ جائے اور کھل جائے. قفل تھا دروازہ, حضرت یوسف نے خدا کے ساتھ راز و نیاز کیے, پروردگار میرا کام صرف اتنا میں اپنے آپ کو دروازے تک پہنچاؤں, قفل ٹوٹ کے زمین پر گر گیا, اب یہاں سے اللہ کا کام شروع ہو رہا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی وہ ابتدائی آیا بتا رہی ہے کہ پروردگار پر بھروسہ تو کرو. میں نے ایک مرتبہ مومنات کی خدمت میں عرض کیا تھا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی عَلَى اللَّهُ مَقَامَهُ, اس مقام اس مرجعیت اس شامخیت کے ساتھ. یوٹیوب پر جنہوں نے ویڈیو کلپ دیکھا ہو, آغا کا میں نے اس مسجد میں اناؤنس کیا تھا وضو کا, میں سوچ رہی تھی کس تسلی سے وضو کر رہے تھے مرحوم کوئی, پورا ویڈیو کلپ ہے آغا کا اور صرف ایک نہیں کئی ویڈیو کلپ تھے آغا کے یوٹیوب پر. میں سوچا ایسے تسلی سے یوں 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 ہمارا وضو دیکھے دو چھپا کے مارے یہ جا وہ جا, اسی لیے ہماری نمازیں بھی ایسی اتمت ہو. تم وضو کو بہترین طریقے سے انجام دو, نماز میں خود ہی خدا خضوع خشوع دے دے گا. وہ اس مرجعیت کے ساتھ مرحوم خوئی اس مقام اس عظمت کے ساتھ بقول فقہائے عصر کے خوئی خوئی نہیں یہ کوہ گراں بود, ایک پہاڑ تھا علم کا, انسان تصور کر سکتا ہے. لیکن انسان دیکھے جب کوئی شخص واقعی خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے بسا اوقات اسے بہت ساری مشکلات بہت ساری مصیبتوں بہت ساری زحمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں آخری وقت تک جمے رہتے ہیں, کوئی انہیں ٹسے مت نہیں کر سکتا. کتنا پریشرائز کیا صدام نے صرف ایک مرتبہ ٹی وی پڑھا کر مسکراتے ہوئے کہہ دیں کہ صدام کے ساتھ جنگ جائز ہے, یعنی صدام کی ہمراہی میں جنگ جائز ہے, سر تسلیم خم کر دیا. ایک عام مومن ہو دوسرے تیسرے کوڑے پر واقعی دنگ رہ جائے, میں نے عہد نامہ مرحوم خوئی پڑھا تھا بہت دیر پہلے ایک کتاب کی صورت میں، اس میں ان کے مختلف انٹرویوز کے ٹکڑے، مختلف تصاویر، یعنی سمجھے ایک طرح سے ان کی لائف ہسٹری کو تھوڑا سا کمپائل سا کیا ہوا تھا. اس کے آخر میں اس عہد نامہ خوئی کے، مجھے کمپائل کرنے والے کا نام بھی یاد نہیں، اس نے بھی مختلف میگزین سے ٹکڑوں کو جمع کر کے کتابچہ سا بنایا تھا. خیر اتنا مختصر کتابچہ بھی نہیں تھا، تھوڑا توضیع المسائل کے لگ بھگ اس کا حجم تھا. کہتے ہیں بیمارستان بغداد میں ہمارے چار فقہا ایڈمٹ ہوئے، چار، چاروں میں سے جب چار کے چار واپس آئے تو کوئی بھی زندہ نہیں تھا. بیڈ سے تخت غسال پر ہی انہیں ڈالا گیا اور چاروں کے غسالوں کا کہنا تھا بدن پر تشدد کے نشان تھے. تصور کر سکتا ہے انسان اس ضعیفی کے ساتھ ان مصیبتوں کو سہنا؟ لیکن انسان سہتا ہے، پر دگارا بس تم مجھ سے راضی ہو جا، پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور جب انسان یہ سوچ لے، یہ ٹھان لے، یہ ارادہ کر لے کہ نہیں پروردگارا تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ وہ کیفیت ہے رزن میں قضا ہی و تسلیم الامر. میرے بچے جاتے ہیں دنیا سے، چلے جائیں، گھر سیٹ اپ سب تباہ ہوتا ہے، ہو جائے، پروردگارا بس ایک تقاضا ہے، مرد وقت سے آخر آ گئے. بل پیغانی سے کسی نے پوچھا تھا اگر خدا کو ایک مستجاب دعوت، ایک مستجاب دعا کیسے آنا، اے محمد رضا تمہاری کوئی دعا نہیں سنوں گا، بس یہی سنوں گا. ایک دم بے ساختہ سر کو اٹھا کر ایک نجی نشست میں علماء کے بیٹھے تھے، کہنے کہ خدا سے کہوں گا مجھے عاقبت بخیر کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، باقی سارے کے سارے یہ کام یہی رہ جائیں گے، ہم ساتھ لے کر جائیں گے کچھ، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ امن صالح، وہ توحید. اور ہمارے سامنے کربلا جیسی نفیس ترین مثال تھی، جس مثال کے بعد اگر کوئی مثال ہمارے پاس نہ ہوتی تو وہ کربلا ہی ہمارے لیے کافی. کس طرح سے سید الشہدا کے ساتھیوں نے تکلیفوں کو سہا ہے، یہ جملہ میں نے ممبر سے مسائب میں بارہا پڑا ہے، زہیر ابن قین، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مقتل کا جملہ ہے، مقتل خوارزمی، مقتل سید ابن طاؤس، مقتل شہید مرتضی مطہری، مقتل ابن مخنف، جو جتنی مرتبہ چھپا ہے علماء نے اسے غلطیاں ہی نکالی، لیکن یہ مقاتل کا مشترک جملہ ہے. زہیر ابن قین گرے، بدن پر 13 تیر پیوست تھے، تیر سے نا وہ سوئی کی طرح نہیں لگتا عزیز آنے میں، جہاں پہنچتا ہے بعض اوقات ہڈی کو توڑ دیتا ہے. کس چیز نے آخر تک کھڑا رکھا؟ میں بہت دیر تک آگے جواد محدثی کی پیام آئی عاشورہ میں یہ جملہ پڑھی تھی، جیسے ہی سید الشہدا نے سلام کہا، سید الشہدا نے آگے بڑھ کر زہیر کو سنبھالا، زہیر کا سر زانو پڑ گیا، سید الشہدا سے کہتے اردیت امنی یا عبد اللہ، مولا راضی ہو گئے. میں یہ جملہ پڑھی تھی آگے جواد محدثی کی کتاب میں، میں نے سوچا کس طاقت نے زہیر کو آخر تک کھڑے رکھا ہوگا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. عورتیں زندگی میں بعض اوقات بہت تکلیف دہ مرحلوں سے گزرتی ہیں، میں عمدن اس تکلیف دہ مرحلے کا نام نہیں لینا چاہتی ممبر سے، لیکن کچھ پانے کا احساس اتنا غالب آ جاتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے سارے کے سارے درد بھلا دیتا ہے انسان. سمجھنے والے سمجھ گئے میں کس تکلیف کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. زہیر ابن قین کو بھی صرف ایک چیز کی طلب ہے، مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس رضائیت کے تقاضے نے 13 تیر کھانے کے باوجود کھڑا رکھا ہے. اور صرف زہیر ہی پر منحصر نہیں ہے عزیز عالم، میرا دل ہے، میں ایک صرف چند جملے پڑھوں گی، میں شہادت نہیں پڑھوں گی. میں نے کل اپنے کو سارے بزرگوار کی کتاب میں جملہ پڑھا، کہا کون کہتا ہے شبر نے قتل کیا سید الشہدا کو، حسین کے قتل کے لیے شہادت علی اکبر ہی کافی تھی. وہ جوان کہ جس کو بھیجنے کے بعد حسین نے پہلی مرتبہ صبح عاشور سے لے کر اثر عاشور تک امام مظلوم نے بدعا نہیں کی، لیکن یہ ایک ایسا دلبند تھا گیا مقتل کی طرح، ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں بدعا کی. عمر ابن سعد سے کہا ہے، اے عمر ابن سعد خدا تیری نسل کو منقطع کر دے جس طرح تم نے میری نسل کو میرے اس بیٹے سے منقطع کر دیا. میں نے کہا نا میں شہادت نہیں پڑھوں گی، لیکن جب میں شہادت پڑھنا چاہتی ہوں، واسطہ دینا چاہتی ہوں، وسیلہ قرار دینا چاہتی ہوں، میری چشمے تصور میں صرف ایک شخصیت آتی ہے، وہ اس جوان کی ماں ہے. مائیں بیٹھی ہیں خدا کی گولیوں کا آواز رکھ کے، خدا ہمیشہ بیٹوں کے ساتھ گھر کے اندر رونق کو قائم رکھے، بیٹوں کی بہاریں دکھائے. بہت عجیب سی نعمت ہے، فرزند گلے باغ تمنائے پدر ہے. جس گھر کے اندر یہ نعمت نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر ایک بے رونقی کا احساس ہوتا ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں بیٹے کی جیسی نعمت کا، کسے کہتے ہیں سید الشہدا کے اس ایک جملے کے اندر سمو دیا تمام دنیا کے مصائب کو. جب آواز علی اکبر کو سنائے، کہا ان دنیا بعدک الافا، اے علی اکبر اب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی. اب حسین جی کر کیا کرے گا؟ جس حسین کو تمہارے جیسا جوان نظر نہیں آئے گا، جس حسین کو مجھے اے علی اکبر جب مجھے میرا بیٹا دکھائی نہیں دے گا. اب آنکھوں کا نور نظر چلا گیا. روایتیں علماء ممبر نقل کرتے ہیں, حسین نے اپنے لال کی آخری آواز کو سنا اور آواز دی, یا بنیا اے میرے لال مجھے پکارو. حسین کو کچھ سجائی نہیں دیتا, حسین تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچے گا. اب یہاں پر علماء ممبر بعض جملوں میں یہ کہتے ہیں, گھٹنیوں کے بل چل کر پہنچے لاش اکبر تک. میں نہیں جانتی کس طرح سے پہنچے, لیکن علماء مقاتل کہتے ہیں جب پہنچے دیکھا بیٹا سرزمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایڑیاں رگڑتے ہوئے ایک آواز میں کہا, بابا ایک آخری تمنا ہے, پوری کر دو گے؟ امام حسین نے سر کو جھکا کر کہا, بیٹا امام وقت ہوں, اختیار میں ہوگا تو ضرور پوری کروں گا. علماء ممبر کہتے ہیں, کہا بابا میں سب اہل حرم کو الوداع کرایا, میں نے ماں کو دیکھ لیا, پھوپھیوں کو دیکھ لیا, بہنوں کو دیکھ لیا, بھائیوں کو دیکھ لیا, بابا بہت دنوں سے صغرا کو نہیں دیکھا. تم تو امام وقت ہو, خدا نے بہت اختیار دیا ہے بابا آپ کو, ایک مرتبہ مجھے میری صغرا دکھا دو. علماء ممبر کہتے ہیں, حسین نے دو انگوشتوں کو دو انگلیوں کو اٹھایا, علی اکبر سے کہا, دیکھ میرے لال صغرا کی سال میں ہے. علماء ممبر کہتے ہیں, پہلا منظر دیکھا, گریا شروع کیا, کہا بابا میری بہن مر گئی, کہا نہیں ہے میرے لال میں امام وقت ہوں, جانتا ہوں صغرا زندہ ہے. دوبارہ انگلیوں کو اٹھایا, کہا ہے میرے لال آپ بہن کی کیفیت دیکھ, کہا بابا بہن نظر نہیں آتی, کہا کس طرح سے دکھاؤں, کس طرح سے دیکھو گے, علی اکبر دیکھو بہن کس عالم میں ہے. جب بہن کو دیکھا اور جب دیکھنے کے بعد سر کو ڈھلکانے سے پہلے سید مظلوم پوچھے, علی اکبر کس عالم میں دیکھا, کہا بابا آپ نے پہلے انگلیاں اٹھائی, میں نے دیکھا ہماری حویلی بنو ہاشم کے ہر حجرے کو تالا لگا ہے, میں نے سوچا بہن زندہ ہوتی لوگوں کی رفت و آمد ہوتی. دوبارہ انگلیاں اٹھائی, میں نے دیکھا قبر رسول پر تاریکی چھائی ہے, میں نے کہا صغرا زندہ ہوتی قبر پیغمبر پر چراغا ہوتا. کہا بیٹا بہن کس عالم میں دیکھی, کہا بابا جب ہم 28 رجب کو نکل رہے تھے مدینے کی سرحدوں کے پاس ایک مقام پر میں کھڑا تھا, میری بہن نے مجھے کہا بھیا جاتے ہوئے اذان سنا دو. بابا میں کھڑا ہوا, میں نے اذان کہی, میرے نقش قدم بن گئے تھے, بابا میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں, نقش قدم مٹ رہے ہیں, بابا بہن آنچل کو پھیلا کے بیٹھی ہے, ایک ہی جملہ کہتی ہے, اے کربلا کی ہوا مجھے میرے بھائی کی سزا نہیں دیتی.
عالم الذين ظلموا ايام القلبين القلبون اسالك الله ان ادوك باسمك العظيم العظم العظيم الجليل المكرم. اللهم اني اسالك بحق فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها تصلي على محمد وعلى محمد. پروردگار بحق محمد وعلى محمد امام کے ظهور میں تعجیل فرما, بحق محمد وعلى محمد قلب ناصرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود کر دے. پروردگار ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیر سے ادا کر دے. پروردگار جو اپنے گھروں سے دور ہے کسی بھی سلسلے کی وجہ سے, پروردگار بحق محمد وعلى محمد شہزادی کونین کے صدقے میں انہیں خیر و عافیت کے سائے کے نیچے پروان چڑھا. پروردگار ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات صالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. ایک سورہ فاتحہ سب مل کر باواز بلند پڑھیں جمیع مومنوں مومنات کے ارواح کے لیے.
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم.
کتاب کے نام کو دوبارہ اناؤنس کروں، علامہ سید مرتضیٰ عسکری اعلی اللہ مقامہ کی کتاب ہے، ٹرانسلیشن کی ہے رضا حسین رضوانی صاحب نے، اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں، واقعی نفیس اور آسان کتابوں میں سے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ اس کا آسان ہونا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان شاء اللہ سنگم سنجے سے بولانے کا لیڈیز والا درد، اور منڈے سے جو نزدیکی کی صبح والی کلاس کر کے چل رہی تھی وہ بھی ان شاء اللہ سنجے ہوگی، اور مزید دو مسجدیں کل اور پرسوں کسی دیوانی ہومس میں ان شاء اللہ ارینج کی جائے گی، وہ میرا سے جسر کی چلا ہے معلوم ہے.
Thank you.